الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم யூசுப் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் பஇஸ்னே ஹுதாவந்தி அப்னே பையோ கே சாம்னே அப்னா ராஜ் ஃபாஷ் கர்தே ஹேன் ராஜ் கோல்தே ஹேன் ஔர் உன்ஹே பதாதே ஹேன் கே மே ஹி தும்ஹாரா பை யூசுப் ஹூ. اور آپس میں ان کی جو بھی گفتگو ہونی چاہیے تھی وہ ہوتی ہے, ان کی طرف سے معذرت ہوتی ہے, وہ معافی چاہتے ہیں, اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیغمبرانہ اخلاق اور اخلاق کریمانہ کے تحت انہیں روک دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ تم پر کوئی ملامت بھی نہیں, کوئی الزام بھی نہیں, اب کے بعد اس کا ذکر بھی نہیں ہوگا. اب آپ یہ بتائیے کہ والد محترم کی کیا خبر ہے؟ ممکن ہے کہ وحی کے ذریعے پہلے سے معلوم ہو گیا تھا, مزید بھائیوں نے بھی بتایا ہوگا کہ تمہارے فراق میں رو رو کر ان کی تو بری حالت ہو رہی ہے اور گزشتہ 6 سال سے آنکھوں کی بینائی بھی کھو چکے ہیں. تو اس وقت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اذهبوا بقمیصی ھذا, تم جاؤ میرے اس قمیص کو لے کر, فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي, پس اسے ڈال دو میرے والد کے چہرے پر, يَأْتِ بَصِيرًا, وہ دیکھنے والا بن کر میرے پاس آ جائے گا. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, اور تم میرے پاس تمہارے تمام ہی گھر والوں کو لے کر آ جاؤ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے کہ مصر کی سلطنت کے نظام کو سنبھالے ہوئے تھے, اس لیے دل سے چاہنے کے باوجود بھی آپ کے لیے والد محترم کی خدمت میں پہنچنا ممکن نہیں تھا. اور آپ جانتے تھے کہ والد محترم کو جیسے ہی علم ہوگا کہ یوسف مصر میں ہے اور مصر تک پہنچنے میں جو چیز مانع بن رہی ہے, اور وہ ہے بینائی کا مفقود ہونا، وہ مانے اور وہ رکاوٹ جیسے ہی دور ہو جائے گی والد محترم خود ہی تشریف لے آئیں گے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم میرا قمیص میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا اور جیسے ہی وہ دیکھنے والا بن جائے گا تو وہ میرے پاس خود ہی تشریف لے آئے گا. اور بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ تم میرے قمیص کو میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو تو وہ دیکھنے والا ہو جائے گا، دیکھنے والا بن کر آئے گا، یہ نہیں دیکھنے والا ہو جائے گا، بینا ہو جائے گا، اور تم سب کے سب اپنے اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ. اب مصر میں آنے کے لیے تمام اہل و عیال کو دعوت دی جا رہی ہے، والد محترم کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو بھی لے آؤ اور میرے والد محترم کو بھی لے آؤ. تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجبوری کی وجہ سے والد محترم کی خدمت میں پہنچنے کے قاصر تھے، اور یہ بات ادب کے خلاف تھی کہ 40 سال کے بعد جب باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہو تو بیٹا باپ سے یہ کہے کہ میرے باپ سے کہو کہ وہ یہاں آ جائے. اس لیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام میں بھی ادب کی پوری رعایت فرمائی کہ تم جاؤ میرے والد کے چہرے پہ یہ قمیص ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا، اور پھر تم سارے اہل و عیال کو لے کر یہاں آ جاؤ. اب سبھی کو لے کر آئیں گے تو ظاہر ہے کہ والد محترم کو ضرور لے کر آئیں گے. تو اس میں بھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے ادب کی رعایت فرمائی کہ والد محترم کے بارے میں مجبوری کے درجے میں یہ کہہ سکتے تھے کہ انہیں یہاں لے آؤ، لیکن آپ نے اپنی زبان سے یہ بات نہیں فرمائی. علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قمیص بھی عجائب روزگار میں سے ہے. پہلے وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، بھائی یوسف علیہ السلام کے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور آ کر کہا کہ ابا جان تمہارے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے. ان کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے یوسف علیہ السلام کے قمیص ہی کو استعمال کیا. یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ قمیص تو صحیح سالم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھیڑیا بڑا ہوشیار ہوگا کہ یوسف کو تو کھا گیا اور قمیص صحیح سالم رہا. پھر فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن، زلیخا نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر جب تہمت لگائی تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی برات کے لیے یوسف علیہ السلام کا قمیص ہی دلیل بنا، اور یوسف علیہ السلام کے قمیص ہی سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی برات ہو رہی ہے. اور اب جب والد محترم کی بینائی کا مسئلہ آتا ہے تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ دنیا میں جب بھی کوئی بیماری نازل فرماتے ہیں تو ساتھ میں اسی وقت اس کی دوا بھی پیدا فرما دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انسانوں کو معلوم نہیں ہوتا. اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کو واپس کرنے میں بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قمیض ہی کا دخل ہے. اور پھر بھائیوں کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات تھی کہ جس یوسف کے جس قمیص پہ جھوٹا خون لگا کر اپنے والد محترم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اس کی وجہ سے والد محترم کا جگر زخمی ہو گیا تھا، اسی زخم پہ مرہم ڈالنے کے لیے یوسف ہی کا قمیص لے کر واپس مصر سے جا رہے ہیں. یہ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں مصر سے خوشی خوشی. یہودا جو مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑا تھا اور جس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے میں بہت ہی بڑا کردار ادا کیا تھا اور بہت ہی سنجیدہ تھا اور سمجھدار تھا، مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہونے کی وجہ سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قمیص جو جھوٹے خون کے ساتھ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اس کے لیے بھی بڑے بھائیوں نے یا سب بھائیوں نے انہی کا انتخاب کیا تھا کہ یوسف کے بعد والد محترم کو سب سے زیادہ اعتماد تم پر ہے، اس لیے یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا. تو یہودا نے جلدی سے کہا کہ بھائی دیکھو، والد محترم کے جگر کو پاش پاش کرنے میں تم نے مجھے مقدم کیا تھا، اب جب والد محترم کے زخم
پہ مرہم کرنے کا وقت آ رہا ہے تو یہ سعادت بھی مجھے ہی ملنی چاہیے. لہذا یوسف کا قمیض مجھے دے دو اور یوسف کے قمیض کو لے کر میں جاؤں گا اور میں ہی والد محترم کے چہرے پہ اس قمیض کو ڈالوں گا تاکہ میری اس غلطی کی مکافات ہو جائے. سارے بھائی متفق ہو گئے, یہودا کے ہاتھ میں قمیض آ گیا. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے والد محترم کے استقبال کے لیے اور پورے اہل و عیال کو لانے کے لیے 200 سواریاں یہاں سے روانہ فرمائی. یہ قافلہ جا رہا ہے, ادھر سے مصر سے قافلہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اپنے ہم نشینوں میں کہتے ہیں کہ اگر میرے بڑھاپے کی وجہ سے تم یہ بات نہ کہو کہ یعقوب بڑھاپے کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں. لوگوں نے کہا کیا؟ تو کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ولما فصلت العیر, جب قافلہ مصر سے چلا, قال ابوہم, تو ان کے والد نے کہا, انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, اگر تم مجھے بہکی بہکی باتیں کہنے والا نہ کہو تو میں تمہیں خبر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے, ایک ذوقی بات ہے, کہ باد صبا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا کہ اے اللہ, تیرے پیغمبر یعقوب کے لیے یوسف کے زندہ ہونے سے بڑھ کر اور کوئی خوشخبری نہیں ہے, آپ مجھے اجازت دیجئے کہ قبل اس کے بشارت دینے والا یعقوب کے پاس پہنچے میں یوسف کے قمیض کی خوشبو کو لے کر اس سے پہلے بشارت دے دوں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے باد صبا کو اجازت دی, وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو لے کر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچی اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. اڑوس پڑوس میں جو بیٹھے ہوئے تھے, ہم نشین جو تھے, انہوں نے کہا کہ قالوا تاللہ, اللہ کی قسم, انک لفی ضلالک القدیم, آپ اپنی پوری غلطی ہی میں پڑے ہوئے ہیں. یوسف زندہ 40 سال ہو گئے, یہ دل اور دماغ میں ایک بات اور خیال جو بچ رس گیا ہے, رچ بس گیا ہے کہ یوسف زندہ ہے اور یوسف سے ملاقات ہوگی, پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں, اور اگر ہے تو پتہ نہیں کہاں ہے. یہ جو وہم ہے اور یہ جو خیال ہے, یہ وہم اور خیال خوشبو کی شکل میں تمہارے ناک میں آئی ہے. یوسف زندہ نہیں ہے, یوسف تو مر چکا ہے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودا جلدی جلدی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پوری تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور پورا قافلہ آ رہا ہے. شہر مصر اور کنعان کے درمیان تقریباً 130 سے 250 میل کا فاصلہ ہے. مفسرین کی مختلف رائے ہیں. یہودا پہنچتے ہیں, فلما انجا البشیر, پس جب خوشخبری سنانے والا آیا, القاہ علی وجہ ہی, خوشخبری سنانے والے نے قمیض یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ ڈال دیا, فرتد بصیرہ, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی واپس لوٹ آئی, اب یہ قمیض کی خصوصیت کیا تھی؟ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اپنے برگزیدہ بندوں کو کسی بات کا حکم فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے, تو اس طرح کر لے تو یوں ہو جائے گا. خرق عادت چیز, نیچر کے خلاف, قمیض کسی پہ چہرے پہ رکھو اس کی بنائی واپس نہیں آتی, یہ خرق عادت چیز تھی. تو بعض نے خدا بندی اور بامر الہی اور بحکم خداوندی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیض بھیجا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرما چکے تھے کہ یوسف تم اپنے قمیض کو بھیجو اور تمہارا قمیض جب تمہارے والد کے چہرے پہ پڑے گا تو اس کی برکت سے میں تمہارے والد کی بنائی کو واپس کر دوں گا. گویا یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ کو برہنہ کر دیا گیا, آپ کے قمیض کو اتار لیا گیا. اللہ جل جلالہ و عم منوالہ نے اپنے پیغمبر کی ستر پوشی کے لیے جنت سے ایک قمیص اتارا, اور یہ ذلت جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو برداشت کرنی پڑی کہ آپ کے ستر کو اتار لیا, آپ کے کپڑے کو اتار لیا گیا, اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ و عم منوالہ نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاتن عراتن غرلن, کہ قیامت کے دن جب لوگوں کا حشر ہوگا تو ہر شخص برہنہ حالت میں ہوگا. وَإِنَّ أَوَّلُ مَنْ يُقْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ, اور سب سے پہلے شخص جسے قیامت کے دن جنت کے کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے. یہ فضیلت جزئی ہے کہ میری توحید کے خاطر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مصیبت برداشت کی تھی, اس کا صلہ میں قیامت کے دن دوں گا, اور دنیا میں بھی صلہ دیا, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, وہ جنت سے قمیص لے کر آئے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انتقال کے بعد وہ قمیص حضرت اسحاق کو پہنچایا, اور حضرت اسحاق نے اپنے انتقال کے بعد وہ قمیص حضرت یعقوب کو پہنچایا, اور جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خواب دیکھا جو آپ نے دیکھا, تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قمیص کو ایک نلکی میں چھوٹا بنا کر ڈال کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں لٹکا دیا کہ جنت کے قمیص کی برکت سے میرا بیٹا نظر بد سے محفوظ رہے گا. اب کنویں میں ڈالنے سے پہلے جب بھائیوں نے قمیص اتارا, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی, پتھر پہ بٹھایا اور اس نلکی کو کھول کر اس میں سے یہی جنت کا قمیص نکالا اور یوسف کو پہنا دیا, اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قمیص کی حفاظت فرمائی. اور اب جب والد محترم کی بنائی کا مسئلہ آیا تو جبریل امین اللہ کی طرف سے حکم لے کر اترے کہ یہ اللہ کے پیغمبر یوسف, تمہارے پاس جو قمیص ہے وہ جنت والا قمیص ہے, اور جنت کے قمیص کی یہ تاثیر ہے کہ جس نابینا کے چہرے پہ اسے ڈال دیا جائے گا اس کی بنائی واپس آ جائے گی, لہذا تمہارا جو جنت والا قمیص ہے اسے بھیجو اور انہیں حکم کرو کہ وہ تمہارے والد کے چہرے پہ ڈالے تاکہ تمہارے والد کی بنائی واپس ہو جائے. بنائی واپس آ گئی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی, خوشیوں کا عجیب سما تھا. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری لانے والے یہودا سے کہا کہ بیٹا تجھے تو پتا ہے کہ گھر میں سات دن سے روٹی نہیں پک رہی ہے, فقر و فاقہ کا یہ عالم ہے, اور میرے پاس مادی چیز کوئی نہیں ہے, اور خوشخبری کے موقع پر خوشخبری سنانے والے کو ہدیتاً کوئی چیز عنایت کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت مادی چیز کوئی نہیں ہے, لیکن میں تجھے ایک روحانی چیز دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس خوشخبری سنانے والے بیٹے کو موت کی سکرات سے محفوظ رکھنا. علامہ قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہودا کے لیے اس سے بڑھ کر کون سا انعام ہو سکتا تھا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مل رہی ہے, خوشخبری سنانے والے کو اپنی طرف سے جو کچھ میسر ہے شرعی حدود میں رہ کر عطا کرنا یہ سنت انبیاء ہے, اس میں کوئی مضائقہ نہیں بلکہ محمود چیز ہے, مطلوب چیز ہے. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تین صحابہ میں سے ہیں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے بعد کئی دنوں کے لیے بحکم خداوندی قطع تعلق کر لیا تھا, اور پھر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے کہ ان سے اب بولنا شروع کر دیا جائے, تقریباً 50 دن ہو گئے ہیں, ان سے بات چیت شروع کر دی جائے. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین اپنی پوری وسعت کے باوجود ہم پہ تنگ ہو گئی تھی, کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا, اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے کامل طور پر تابع تھے. میں اپنے رشتہ دار ابو قتادہ کے پاس پہنچا اور میں نے کہا ابو قتادہ تم جانتے ہو کہ نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں, میں منافق نہیں ہوں. کہتے خاموش رہے. میں نے دوسری مرتبہ پوچھا, خاموش رہے. میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو ابو قتادہ نے کہا کہ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے دل کی حالت کو زیادہ جانتا ہے. ادھر سے بوائکٹ کا حکم ہو گیا ہے، اب جب تک اللہ کی طرف سے تمہاری برات نہ ہو اس وقت تک میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تمہارے بارے میں یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ میں سب جانتا ہوں، تمہاری پرائیویٹ لائف کو بھی جانتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے چرچے تمہارے گھروں میں ہوتے ہیں وہ میں جانتا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہے اور کتنی کتنی تم اس کے لیے جد و جہد کرتے ہو سب جانتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے۔ اب جب تک اللہ کی طرف سے یہ تصدیق نہ آئے کہ تم تینوں کے دلوں میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس وقت تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رونا آ گیا اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ زمین وسیع تو بہت زیادہ ہے لیکن چونکہ ہم سے کوئی بات کرنے والا نہیں اور ہم اکیلے ہی رہ گئے ہیں، میرے اوپر تنگ پڑ گئی زمین۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور ان کی برات کا اعلان فرمایا۔ ان کو کلیئر کیا کہ یہ منافق نہیں ہے۔ بہت بڑی خوشخبری تھی، جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی میں یہ خبر سنائی تو ایک شخص جلدی سے گھوڑے پہ سوار ہو گیا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میں کعب ابن مالک کو یہ خوشخبری سناؤں۔ دوسرے صحابی نے جب یہ دیکھا کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے وہ روانہ ہو چکے ہیں اور کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے پہلے خوشخبری سنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ جلدی سے بلند جگہ پہ چڑھ گیا اور گھوڑے سوار کے پہنچنے سے پہلے اس نے وہاں سے ندا دی کہ کعب ابن مالک خوشخبری ہو، اللہ جل جلالہ وام بنوالہ نے تمہارے برات کی آیت قرآن مجید میں اتار دی ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے یہاں آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرنے اور خوش رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام تھا۔ دیکھ لیا آپ نے کتنا اہتمام، کہ دو ساتھی دوڑے، ایک گھوڑے پر اور ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے، چھوٹے سے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور وہیں سے فرمایا ابشر یا کعب ابن مالک، ایک کعب ابن مالک خوشخبری۔ حدیث شریف میں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آواز گھوڑے سے زیادہ جلدی پہنچ گئی اور وہ خوشخبری سنانے والا ٹیلے سے نیچے اتر کر گھوڑے سوار کے پیچھے پیچھے میرے گھر پہنچا، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، ایک جوڑی کپڑے تھے وہ میں نے اتار کر ہدیے میں خوشخبری سنانے والے کو عطا کر دیے، اس لیے کہ سنت انبیاء ہے۔ اسی سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ خوشی کے موقع پر دوست احباب کو جمع کر کے شرعی حدود میں رہ کر دعوت کھلانا بھی سنت ہے، لیکن میرے ان الفاظ کو غور سے ذہن میں رکھیں، شرعی حدود میں رہ کر۔ جتنے پیسے ہو اتنا ہی آدمی اپنے سر پہ بوجھ لے، فضول خرچی کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں، اور اس نیت سے کسی کو نہ بلایا جائے کہ اگر نہیں بلائیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے نہیں بلایا، یہ ریا ہو گیا۔ شرعی حدود میں رہ کر خوشی کے موقع پر دوست احباب کو بلا کر دعوت کھلانا بھی سنت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب سورہ بقرہ ختم کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب قرآن مجید کو پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ قرآن کے الفاظ کو بھی یاد کرتے تھے اور تجوید کے ساتھ یاد کرتے تھے، اس کے مطلب کو بھی، اس کی تفسیر کو بھی یاد کرتے تھے۔ اسی لیے بعض صحابہ کو کئی کئی مہینے اور کئی کئی سال صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں لگ جاتی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب میں نے سورہ بقرہ ختم کی تو ایک اونٹ ذبح کیا اور اس خوشی میں اونٹ ذبح کر کے دوست احباب کو بلا کر دعوت کھلائی۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہودا کو، خوشخبری سنانے والے بیٹے کو، انعام کے طور پر دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے موت کی سکرات سے بچائے۔ اور پھر سب سے پہلے سوال، حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودا سے پوچھی وہ یہ تھی کہ یوسف کی حالت کیا ہے۔ یہودا نے کہا ابا جان وہ بہت خوش ہیں، وہ تو مصر کا بادشاہ ہے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تجھے یہ نہیں پوچھا کہ میرا بیٹا امیر ہے یا فقیر ہے، میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ملت ابراہیمی پر ہے کہ نہیں، مذہب اس کا کیا ہے یہ مجھے بتاؤ، تقویٰ اور طہارت کا کیا عالم ہے، میں تو اس کے دین کی حالت کو پوچھ رہا ہوں. ہائے میرے اللہ کیا عالم تھا ان حضرات کا. آج کل ہمیں اپنے اولاد کی جسمانی اور مادی تربیت کی تو فکر ہے لیکن اولاد کی روحانی تربیت کی ذرہ برابر فکر نہیں. اسی سے پتا یہ چلا کہ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی روحانی تربیت کی سب سے پہلی فکر کرنی چاہیے, اس کے بعد جسمانی تربیت کی فکر کرنی چاہیے. جسمانی موت 100 مرتبہ آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, مرے گا تو کہاں جائے گا, آخرت ہی میں تو جائے گا. اور اگر اس کی روحانی صحت اچھی ہوگی تو جنت میں جائے گا, 100 مرتبہ مر جائے. لیکن اگر روحانی موت واقع ہوئی تو یہ بچہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے گا. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی دامت برکاتہم کا ایک مضمون پڑھا, اس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ ڈرتے ہوئے یہ دعا تمہیں بتلا رہا ہوں لیکن ہر مومن کے دل میں اپنی اولاد کے بارے میں یہ جذبہ ہونا چاہیے اور اپنی اولاد کی آخرت کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ میری اولاد پہ 100 مرتبہ جسمانی موت آ جائے اس کو تو میں برداشت کر سکتا ہوں لیکن میری اولاد کو روحانی موت سے بچانا. 100 مرتبہ جسمانی موت آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, مر جائے کوئی حرج نہیں, لیکن روحانی موت اگر آئی اولاد کے اوپر اور روحانیت سے خالی ہو گیا اور ایمان سے محروم ہو گیا تو یہ بچہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا. یعقوب علیہ السلام اور بھی تو بہت کچھ پوچھ سکتے تھے, فرمایا کہ ایمان اور تقوی کی حالت کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اور مرتے ہوئے بھی یعقوب علیہ السلام اپنے سب اولاد کو پوتوں کو نواسوں کو جمع کر کے یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی, اے میرے بچوں ذرا تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ان میں سے کچھ تو پیغمبر ہیں اور دوسرے پیغمبر کے گھرانے کے بچے اور تربیت بھی ماشاءاللہ اچھی اور مصر میں جا کر سب دیندار ہو گئے, بھائی بھی توبہ کر کے تائب ہو کر اللہ سے رجوع کر کے دیندار ہو گئے, اور یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ سب دیندار ہیں لیکن مر رہے ہیں. آخری وقت میں یہ نہیں فرمایا کہ فلاں جگہ پر میرا خزانہ ہے اس کا خیال رکھنا, یا فلاں کو اتنا مال دینا ہے, فلاں سے اتنا مال لینا ہے, فلاں سے تعلق رکھنا ہے, فلاں سے تعلق توڑنا ہے. نہیں, آپ نے سوال پوچھا کہ ماتا بدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, تو ان سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ابا جان, دادا جان, نانا جان, آپ ہماری فکر نہ کیجیے, نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون, ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے, الہم واحدہ, ہم ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے, ونحن لہ مسلمون, اور ہم اسی کے سامنے گردن جھکا کر اپنی زندگی گزاریں گے. یعقوب علیہ السلام ان الفاظ کو سن کر کتنے ٹھنڈے دل کے ساتھ اور کتنے سکون کے ساتھ دنیا سے گئے ہوں گے. انبیاء کی یہ فکر ہے, انبیاء کا یہ مشن ہے کہ وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میرے دوست کی, میرے عزیز کی, میرے رشتہ دار کی, میرے بھائی کی, میرے ماں کی, میرے باپ کی دینی حالت کیا ہے, میرے معاشرے کی دینی حالت کیا ہے. پیغمبر دنیا میں لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آتا ہے, جو اللہ سے کٹے ہوئے ہیں انہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آتا ہے. خوش ہو گئے کہ الحمدللہ میرا بیٹا دین پر ہے, تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہے. اب سب لڑکے پہنچتے ہیں, یعقوب علیہ السلام کی بنائی واپس آ گئی ہے. آپ بچوں سے کہتے ہیں قال الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا, انی عالم من اللہ ما لا تعلمون, کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یوسف ہیں, زندہ ہے اور ملاقات ہوگی. اب یہ سب گڑ گڑا کر ابا جان سے منت و سماجت کر رہے ہیں اور لجاجت سے کہہ رہے ہیں یا ابانا, اے ہمارے والد, استغفر لنا ذنوبنا, آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگیے اللہ سے. آپ پیغمبر ہیں اور ہمارے والد ہیں, ایک تو پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی اور دوسرا یہ کہ آپ ہمارے والد ہیں, باپ کی اولاد کے حق میں دعا رد نہیں ہوتی. آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے, انا کننا خاطئین, بے شک ہم قصوروار تھے. یہ نہیں کہا کہ آپ بھی ہمیں معاف کر دیجئے, اس لیے کہ اس میں اشارہ ہو گیا کہ ابا جان آپ دل سے اللہ کی بارگاہ میں ہماری معافی اسی وقت تو مانگیں گے جب آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا، تو پہلے آپ اپنے دل کو صاف کر لیجئے اور پھر اللہ کی طرف رجوع ہو کر ہمارے لیے بھی دعا کیجئے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا، وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر زیادتی کرے، چاہے مالی زیادتی ہو، جانی زیادتی ہو، کسی کی عزت آبرو پہ دھبا لگائے، کسی کا مال ناحق کھا جائے، کسی کی غیبت کرے، کسی پہ بہتان باندھے، کسی پہ ظلم کرے، تو اسے چاہیے کہ جلدی سے جلدی یا تو اس کا حق ادا کر کے اس سے فارغ ہو جائے یا اس سے معافی مانگ کر فارغ ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں ہیں اور درد سر کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ نے اپنے سر مبارک پر ایک پٹا باندھ رکھا ہے۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور ممبر پہ کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیتے ہیں، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر میں نے تم میں سے کسی کا حق دبایا ہے یا تم میں سے کسی پہ زیادتی کی ہے تو قبل اس کے کہ قیامت کا دن آ جائے اور وہاں تم میں سے کوئی شخص مجھ سے مطالبہ کرے، میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے اسی وقت مانگ لے۔ یہ کون سید المرسلین؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قبل اس کے کہ قیامت کا دن آئے مجھ سے اسی وقت مانگ لو، مجھ سے بدلہ لے لو، جانی مالی جس طرح کا بھی ہو۔ اور آپ نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ لوگوں، قیامت کے دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن تمہارے پاس بدلے میں دینے کے لیے نیکیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا، لوگوں سے معافی مانگ کر دنیا ہی میں صلح کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں تم دنیا سے جاؤ اور قیامت کے دن حق مانگنے والے اللہ جل جلالہ عام نوالو کی بارگاہ میں تمہارے خلاف کیس کو دائر کریں، مقدمہ دائر کریں، اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ تمہاری گنی چنی نیکیاں انہیں دلوا دیں، اور اگر اس سے بھی کام نہ بنے تو پھر ان کے گناہ تمہارے سر پہ ڈال دیں۔ اور حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اعترف وتاب، جو شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، قصور کو مان لیتا ہے، غلطی قبول کر لیتا ہے اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ مالی حقوق، جانی حقوق، جتنے بھی حقوق کسی کے ہمارے ذمے ہیں، دنیا ہی میں اس سے سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ دنیا کی ذلت اور دنیا کی رسوائی آخرت کی ذلت اور آخرت کی رسوائی سے بہت زیادہ ہلکی ہے۔ یہاں ناک کٹ جائے یہ بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ پوری مخلوقات کے سامنے قیامت کے دن ناک کٹے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المفلس من لا مال له ولا درہم، مفلس تو وہ شخص ہے جس کے پاس ایک پینی بھی نہ ہو، نہ درہم ہو، نہ مال ہو، وہ مفلس ہے، وہ تنگ دست ہے، وہ غریب ہے، وہ فقیر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میری امت کا فقیر اور میری امت کا مفلس اور میری امت کا غریب وہ شخص ہے جو انبار کا انبار نیکیوں کو لے کر قیامت کے دن آئے اور اس کے خلاف مانگنے والے کھڑے ہو جائیں اور وہ مانگنا شروع کریں کہ تو نے میرا فنا حق دبایا تھا، تو نے میری غیبت کی تھی، تو نے مجھ پہ بہتان باندھا تھا، تو نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، تو نے میرے اوپر زیادتی کی تھی، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا۔ اللہ جل جلالہ عام نوالہ ارشاد فرمائیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے اہل حقوق کو دینا شروع کرو، فرشتے نیکیاں دیتے 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 رہیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ، اس کی تو نیکیاں بھی ختم ہو گئی، پھر بھی مانگنے والے تو ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ پھر مانگنے والوں کے گناہ اس کے نام اعمال میں داخل کرو، اب یہ مانگنے والوں کے گناہ داخل کیے جا رہے ہیں اور گناہوں کا انبار ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکیوں کا انبار لانے والا نیکیوں سے فارغ ہو کر گناہوں کا انبار اپنے سر پہ لے کر بیٹھ جائے گا، یہ میری امت کا مخلص ہے، جہنم رسید ہو جائے گا۔ اللہ جل جلالہ عام منوالو ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔ دنیا ہی میں صلح کر لینی چاہیے، معاملات درست کر لینے چاہیے، اپنے ضد اور ہٹ گرمی پہ نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ضدی اور ہٹ دھرم کو دنیا میں بھی ذلت کا منہ دکھاتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلت کا منہ دیکھنا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کر لیں، آپس میں پیار محبت سے ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، اور اگر کسی پہ زیادتی ہوئی ہے، کسی کا مال ہم نے لیا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پہ الزام لگایا ہے، کسی پہ بہتان باندھا ہے، اس سے سبکدوش ہو جائے، معافی مانگ کر اس کے حقوق کو ادا کر کے اور ہم آخرت کے لیے ہر وقت تیار رہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کی یہ درخواست سنی تو کیا ارشاد فرمایا؟ قال سوف استغفر لکم ربی. ادھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فوراً معاف کر دیا، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، عنقریب، فوراً نہیں. انہ ہو الغفور الرحیم، اور میرے بیٹو تم فکر نہ کرو، میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. حضرات مفسرین نے اس کی مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فی الفور دعا کیوں نہیں فرمائی. ایک توجیہ یہ فرمائی ہے کہ ان کی غلطی اور ان کا گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا تھا، اور اللہ جل جلالہ وعام منوالہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں اس وقت مغفرت کی بارشیں نہیں برساتے جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ اگر یوسف نے معاف نہیں کیا ہے تو میرا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا بیکار جائے گا، تو پہلے یوسف سے یہ تحقیق کر لوں گا کہ بیٹا تو معاف کر چکا ہے کہ نہیں، اور اگر اس نے معاف نہ کیا ہو تو میں یوسف سے معاف کرواؤں گا اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ جس کا حق تھا وہ تو معاف کر چکا ہے، اب تو بھی میرے بیٹوں کو معاف فرما دے. اور بعض حضرات مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ وہ ارشاد فرماتے تھے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو جو یہ کہا کہ میں عنقریب تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا تو آپ جمعہ کے دن کا انتظار فرما رہے تھے، اس لیے کہ جمعہ کے دن اللہ جل جلالہ وعام نوالہ بندوں کی عرض و معروض کو بہت جلدی قبول فرما لیتے ہیں. تو آپ نے اپنے بیٹوں کی رعایت فرمائی. اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اس وعدے میں ایسے پابند رہے کہ 20 سال تک مسلسل اپنے بیٹوں کے لیے ہر جمعہ کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے رہے. اس قصور پہ یہ ہے باپ جو اپنے بیٹوں سے آخرت کے نقطۂ نظر سے محبت رکھتا ہے کہ میرے بیٹوں کی آخرت نہ بگڑے. کتنا صبر کیا ان کی آخرت کو سنبھالنے کے لیے، گھر سے نہیں نکالا، تانا نہیں دیا، ناراض نہیں رہے، اپنے ساتھ رکھا، پیار محبت سے رکھا، اور اتنے پیار اور محبت سے رکھا کہ انہیں یہ جرات بھی ہوئی کہ آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجیے. بنیامین کو لے گئے، پھر آئے، پیار محبت سے رکھا. اگر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پیار محبت سے نہ رکھتے تو شاید یہ توبہ کرنے کی نوبت نہ آتی. صبر کیا، خود تکلیفیں برداشت کی، لیکن ان تکالیف کو برداشت کر کے، یہ وقتی تکالیف کو برداشت کر کے اپنے بیٹوں کی آخرت بنا لی. اور بعد حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے لیے دعا کروں گا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں تہجد کے وقت تمہارے لیے دعا کروں گا، اس لیے کہ تہجد کے وقت اللہ کا قرب بہت زیادہ نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعا کو بہت جلدی قبول فرما لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تہجد پڑھنے والوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں مسلح پہ، امید اور خوف دونوں کے درمیان رہتے ہوئے، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ایسے بندے جو ہماری دی ہوئی نعمتوں کو ہماری رضا میں خرچ کرتے ہیں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ان کے لیے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی جو نعمتیں ہم نے جنت میں تیار کی ہیں انہیں کوئی نہیں جانتا کہ وہ نعمتیں کیسی ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، اعدت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے جنت میں مالا نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، جو کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور جو کسی دل پہ نہیں گزرا، اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو اللہ کے کلام کی اس آیت کو پڑھو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رات کے تیسرے حصے میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی توجہات اور اللہ کی رحمتیں سمائے دنیا پر اتر آتی ہیں، اللہ کے بندوں کے بالکل قریب ہو جاتی ہیں، اور جو بھی بندہ استغفار کرتا ہے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. اس لیے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے عنقریب تہجد کے وقت دعا کروں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سحر کے وقت باہر گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں کہ کسی کے گھر سے یہ آواز آئی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا فرما رہے تھے کہ اللہ تو نے مجھے پکارا، میں تیرے در پہ حاضر ہو کر تیرے سامنے عرض و معروض کرنے لگا، اے اللہ تو نے مجھے بلایا، میں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گیا، اے اللہ تو نے مجھے چند کاموں کا حکم کیا، میں نے انسانی طاقت کے بقدر تیرے احکام کی تعمیل کی کوشش کی، اے اللہ یہ سحری کا وقت ہے، فَإِنَّهُ السحر، یہ سحری کا وقت ہے، فَغْفِرْ لِي، سحری کا وقت بہت متبرک ہوتا ہے، اس متبرک وقت کی وجہ سے آپ میری مغفرت فرما دیجیے. آپ نے غور سے سنا تو پتا چلا کہ عبداللہ ابن مسعود یہ دعا کر رہے ہیں. آپ نے ملاقات کی اور آپ نے پوچھا کہ عبداللہ میں نے سحری کے وقت تم سے یہ دعا سنی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں امیر المومنین، سحری کا وقت بہت متبرک وقت ہوتا ہے اور یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کی برکت سے اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، یعنی سحری کے وقت کروں گا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ مجھے بھی آپ کو بھی تہجد کا اہتمام کرنے والا بنا دے. ہاں ونٹر میں خاص طور پہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی جلدی سو جائے، اور جلدی سو جا کر پچھلے پہر اٹھ جائے، رات کے تیسرے حصے کے گزرنے کے بعد اٹھ جائے، تہجد کی نماز پڑھے اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں عرض و معروض کرے. اللہ تعالیٰ دنیاوی ضرورتیں بھی پوری فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بہت اونچے مرتبے عطا کرے گا. اور جب تک یہ عادت بنتی نہیں ہے اس وقت تک عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے دو رکعت کم از کم تہجد کی نیت سے پڑھ لینی چاہیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کر سو جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اسے پوری رات مصلی پہ کھڑے رہ کر عبادت کرنے والوں میں تحریر فرماتے ہیں. اب آگے جو ہے تیاریاں ہو رہی ہیں اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام صاحبزادوں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کی طرف پہنچتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں اس پہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ کچھ عرض کیا جائے گا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس میں جتنی بھی عبرت کی باتیں تھیں اور جتنے بھی اسباق تھے اور دروس تھے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ان میں سے ہر ایک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رذائل سے پاک و صاف فرمائے، اللہ تعالیٰ خسائل سے آراستہ فرمائے. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ رمضان المبارک کی برکتوں رحمتوں مغفرتوں سے اور قرآن مجید کی برکت سے یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.